السلام علیکم، پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے۔
بہجت حاضر ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے۔ السلام علیکم اپنے تمام سننے والوں کو جہاں جہاں ہمارا یہ پروگرام سنا جا رہا ہے۔ نکہت، کیسی ہیں آپ؟
میں بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر اللہ کا۔ آپ بتائیے کیسی ہیں آپ؟
بس اب تو عید کا انتظار کر رہے ہیں سارے کے سارے لوگ جو خاص طور پر روزے رکھتے ہیں، تو اب یہاں پر عید کی تیاریاں اور عید کا منظر جو ہے وہ بندنے لگا ہے۔ حالانکہ مختصر جگہیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔
زبردست، تو یہاں پہ تو عید کی تیاریاں تو پہلے سے، رمضان سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ روزوں میں باہر نہ نکلا جائے، گرمی سے بچا جائے، تو وہ پہلے ہی اپنی شاپنگ وغیرہ کر لیتے ہیں۔ لیکن میرے جیسے اور بہت سارے دیگر جو لوگ ہیں، بہت سست لوگ، وہ پھر انتظار کرتے ہیں آخری دنوں کا، اور آخری دنوں میں جا کے کچھ نہ کچھ خریدتے ہیں۔ تو یہ کہ گہما گہمی جاری ہے، اور گرمی کی آپ نے بات کی تو یقیناً یہاں بہت ہی ٹمپریچر ایون اسلام آباد کا یہاں پہ 45-46 جا رہا ہے، تو پاکستان کے دیگر جو میدانی علاقے بہت زیادہ گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ تو خیر، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ موسم تھوڑا عید تک اچھا ہو جائے تاکہ ہماری عید اچھی گزرے۔ تو پروگرام کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پہ ہم بتاتے چلیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ آپ کے لیے کیا لے کر آیا ہے۔ تو شروعات ہم ریڈیو نیوز نیٹورک سے کریں گے بہجت۔ آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے۔ الیکشن 2018 کو لے کر اب بھی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ عام انتخابات بات وقت پر ہی ہوں گے۔ انتخابات 2018 کے حوالے سے سماجی حلقے کیا کہتے ہیں، جانیے گا ایک رپورٹ میں۔ اسی طرح سپریم کورٹ نے آئندہ عام انتخابات میں سیاسی مہم چلانے کے لیے سیاسی رہنماؤں کو اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ اس پر ماہرین کا رد عمل آپ کو بتائیں گے ہم ایک رپورٹ میں۔ اور صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے انسومنیا یعنی نیند نہ آنے کے مرض کے حوالے سے۔ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اگر نیند نہ آئے تو پھر دیگر بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں، اور اس کی انسومنیا کی کیا وجوہات ہیں اور اس کے علاج کے بارے میں ایک معلوماتی رپورٹ ہم پیش کریں گے۔ اور جناب، پروگرام کے آخر میں بات ہوگی سیر و سیاحت کی، اور آپ کو لے کر جائیں گے ہم وادی سوات میں ایک خوبصورت جگہ کی سیر کروانے کے لیے۔ جگہ کا نام ہے گبین جبہ، تو اس کو شہد کی وادی بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے وہ آپ کو رپورٹ سن کر ہی اندازہ ہوگا۔ تو ہم اب چلیں گے دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج ہمارے سامعین کے لیے کیا لے کر آئی ہیں۔ تو بہجت بتائیے، ہمارے سامعین آج کیا سنیں گے آپ سے؟
بہت شکریہ نگہت۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آج جو رپورٹیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں، کچھ ان کا مختصر سا تعارف اس طرح سے ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے سے امریکہ اور دنیا بھر کے نیوز نیٹ ورکس پر ایک خبر نے مستقل جگہ سنبھالے رکھی ہے، اور وہ ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی ملاقات کے بارے میں۔ امریکہ اور شمالی کوریا کی قیادت میں انتہائی تلخ بیانات کے تبادلے کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی، اور اب 12 جون کو دونوں رہنما سنگاپور میں ملاقات کر رہے ہیں۔ اسی بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ اس حوالے سے کہ آخر ملاقات کے لیے سنگاپور ہی کیوں؟ کم عمری اور بچپن کی شادیوں کی فرسودہ روایت آج بھی بہت سے دیگر معاشروں کی طرح پاکستان میں بھی اپنے قدم جمائے ہوئے ہے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس نے اس بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ایک خصوصی سلسلے کا اہتمام کیا، اور اسی سلسلے کی آج تیسری رپورٹ ہم آپ کو سنوا رہے ہیں۔ رمضان المبارک یہاں امریکہ میں بھی مسلمان اسی وقار اور جذبے کے ساتھ مناتے ہیں جیسے کہ دنیا میں کہیں بھی۔ اور امریکہ کے اس متنوع معاشرے میں مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ بستے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی اور جگ جہتی کا اظہار کیا جائے۔ ایسی ہی ایک تقریب کا احوال آج ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، جہاں بین المذاہب افراد افطار کے لیے شریک ہوئے۔ اور آخر میں، جی ہاں، ہالی ووڈ ہائی لائٹس اور لالی ووڈ بالی ووڈ سے بھی کچھ خبریں۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ نگت کے پاس چلیں، تھوڑی سی بات کر لیں۔ پاکستان میں 25 جولائی کو عام انتخابات کا اعلان کر دیا گیا، نگران حکومت قائم ہو گئی، کابینہ کے ارکان نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا، انتخابی تیاریاں زوروں پر ہیں، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے، پھر انتخابی عمل کے بارے میں بھی شبہات کا اظہار ہے۔ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے قائد اور 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز رہنے والے نواز شریف نے عام انتخابات سے پہلے ہی دھاندلی شروع ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ ادھر سابق وزیر اعظم نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف نیب کی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے، اور قومی احتساب بیورو یعنی نیب نے LNG ٹھیکے میں کرپشن کے الزام میں نواز شریف اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف تحقیقات کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نیب نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حکومتی خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کے الزام میں وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف، متعلقہ سیکرٹریز، سابقہ ایم پی اور چنیور شوگر ملز انتظامیہ کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری دے دی ہے۔ عوام سے بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کے الزام میں پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ اور دیگر کے خلاف بھی انکوائری کی منظوری ہو چکی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ان انتخابات کی راہ میں کیا کیا چیزیں حائل ہیں، کیا دشواریاں ہو سکتی ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، یہ بات کریں گی نگہت امان۔ انہیں سے پوچھتے ہیں کہ آج ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس کے حوالے سے تفصیل کیا ہے۔ جی نگہت،
شکریہ بہجت، آپ نے کافی تفصیلی بات چیت کی۔ جیسا کہ آپ بھی بتا رہی تھی کہ ملک میں جو عام انتخابات ہیں وہ 25 جولائی کو ہوں گے، لیکن اب بھی اس حوالے سے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، گو کہ سپریم کورٹ نے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی والے فارم پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا ہے، جس کے بعد ایک بار پھر انتخابات وقت پر ہونے کی امید جاگ گئی ہے۔ انتخابات میں امیدواروں کے نامزدگی فارم میں کی گئی ترامیم کو قلعدم قرار دینے کے لیے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے سپریم کورٹ میں الگ الگ درخواستیں دائر کی تھیں، جنہیں سماعت کے لیے منظور کر لیا گیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کے سربراہی میں دو رکنی بینچ نے ان دائر درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے آغاز میں اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق اور الیکشن کمیشن کے وکلا کی جانب سے دلائل کا آغاز کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ دو دن سے کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل روک رکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انتخابی شیڈول جاری کیا جا چکا ہے، تاہم نامزدگی فارم میں تبدیلی کے معاملے سے عام انتخابات میں تاخیر ہوگی۔ سردار ایاز صادق کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کا نامزدگی فارم کی قانون سازی کا لدم قرار دینا بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے وکیل نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کو کسی بھی معاملے پر قانون سازی کا اختیار حاصل ہے۔ دونوں درخواست گزاروں کی جانب سے استطاع کی گئی کہ نامزدگی فارم کے معاملے کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، لہذا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے درخواست گزاروں کی طرف سے ابتدائی دلائل سننے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا نامزدگی فارم میں کی گئی ترامیم کو قلعدم قرار دینے کے خلاف فیصلہ معطل کر دیا۔ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے دوران سماعت ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئندہ عام انتخابات 25 جولائی ہی کو ہوں گے، اور اگر انتخابات میں تاخیر ہوئی تو اس کا ذاتی طور پر الیکشن کمیشن ذمہ دار ہوگا۔ ہمارے نمائندے ریاض محسن نے کچھ سماجی حلقوں سے بات چیت کی ہے، ان کی رائے کیا ہے، آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں۔
پاکستان میں جمہوریت کو آئے 10 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس کے لوازمات یعنی بنیادی حقوق اور پائیدار ترقی مہیا کرنے میں سیاسی پارٹیوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے سماجی حلقے عام انتخابات کو کسی معنی خیز سیاسی تبدیلی کے طور پر نہیں بلکہ ایک جمہوری رسم کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہر وہ واقعہ جو عام انتخابات کے بر وقت انعقاد میں رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہو تجزیوں اور تبصروں کا پسندیدہ موضوع بن رہا ہے۔ ملک بھر میں جاری لوڈ شیڈنگ، جولائی میں پڑنے والا حبس، مونسون کی وجہ سے متوقع سیلاب اور بارشیں، بلوچستان اسمبلی کی انتخابات کے التوا کی قرارداد اور مردم شماری کی وجہ سے انتخابی حلقوں کی عصر نو تعین سے پیدا ہونے والے تنازع عام انتخابات کے بر وقت انعقاد میں رکاوٹوں کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ تازہ ترین واقعہ لاہور ہائی کورٹ سے کاغذات نامزدگی کی منسوخی تھی۔ ماہر پارلیمانی امور الماس حیدر،
یہ مسئلہ پینڈنگ تھا لاہور ہائی کورٹ کے سامنے، تو انہوں نے ایک آرڈر کیا جس کے تحت جو پارلیمان کا ایکٹ کے تحت جو کاغذات نامزدگی تھے اس کو معطل کرتے ہوئے الیکشن کمیشن کو حکم دیا کہ آپ جو ہے کاغذات نامزدگی جو ہیں وہ تشکیل دیں اور وہ کریں، تو اس سے ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو صورتحال یہ بنی کہ الیکشن کمیشن، چونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے، شیڈیول کے دوران الیکشن کمیشن کو انٹروین کرنا پڑا اور 2 دن جو الیکشن شیڈیول کی جو ڈیٹس تھیں اس کو آگے بڑھایا۔
پارلیمانی سیاسی پارٹیوں نے ایک مصنوعی تنازع کی آڑ میں اتفاق رائے سے انتخابی امیدواروں کی صداقت اور دیانت کے ثبوت الیکشن کمیشن کی دسترس سے دور کر دیے۔
الیکشن ایکٹ جب منظور ہوا اس وقت ان ایشوز کے اوپر بات ہوئی، لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ختم نبوت کا ایک ڈیکلیریشن تھا، اس نے ان کاغذات نامزدگی کی اس ڈیبیٹ کو کہ اس کے اندر اور کیا کیا چیزیں جو ہیں حذف ہوئی ہیں، اس کے اوپر وہ چھا گئی اور وہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ نظر انداز ہوئیں۔
اس معاملے کو پچھلے سال ہی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھا دیا گیا تھا، لیکن اس پر سماعت ملتوی ہوتی رہی، حتیٰ کہ سینٹ کے انتخابات نئے کاغذات نامزدگی پر کرا لیے گئے۔ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کمار دلشاد:
سینٹ میں جب انتخابات ہوئے تو ہماری سیاسی جماعتوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ ایک محدود الیکشن ہوتا ہے، چند سیٹیں ہوتی ہیں، 52 سیٹیں ہیں، اور 52 سیٹوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس پر غور و خوض بھی نہیں کیا، اس پر زیادہ توجہ بھی نہیں دی۔ لیکن جب قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں، صوبائی اسمبلی کے انتخابات نہیں، قومی انتخابات جو ہوتے ہیں، اس میں پھر یہ ساری چیزیں، باریکیاں، پچیدگیاں وہ دیکھی جاتی ہیں کہ کسی سیاسی جماعت نے بھی، میڈیا نے بھی، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سیاستدان، سول سوسائٹی، کسی نے بھی سینٹ کے الیکشن کا جو تھا پرفارما، کاغذات نامزدگی کا، اس پر دھیان نہیں دیا۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے انتخابات کے شیڈول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے راہ ہموار تو کی ہے، لیکن امیدواروں کو پابند کر دیا ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کے ساتھ ساتھ ایک حلف نامہ بھی داخل کرائیں جس میں نئے کاغذات نامزدگی میں غیر موجود معلومات درج ہوں۔ یعنی آپ قانون کی حکمرانی کو مانتے ہیں، عدالت سے سزا یافتہ تو نہیں، قرض لے کر کھا تو نہیں گئے، اور آپ نے کسی دوسرے ملک کے آئین پر وفاداری کا حلف تو نہیں لیا ہوا۔ الماس حیدر:
اتوار والے دن الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر جا کے اپنی ایک مدعا رکھا۔ اس میں الیکشن کمیشن کا مدعا یہ تھا کہ جو کاغذات نامزدگی ہے، اس کی تشکیل یہ الیکشن کمیشن کی صوابدید ہونا چاہیے، لیکن اس میں ایک بہت خوش آئند جو ڈیولپمنٹ یہ ہوئی سپریم کورٹ کی طرف سے کہ انہوں نے جو ابہام لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو گئے تھے کہ شاید اب جو ہے وہ الیکشن ڈیلے ہونے جا رہے ہیں، انہوں نے، چیف جسٹس صاحب نے بہت سختی سے یہ کہا ہے کہ 25 جولائی سے آگے تاریخ جو بول ڈے ہے وہ نہیں جا سکتا۔
پاکستان میں ایک بڑا طبقہ موجودہ سیاسی قیادت کی پارلیمان کو واپسی کے واضح امکانات کی وجہ سے عام انتخابات کو ایک غیر ضروری مشق اور بنیادی سہولیات سے محروم قوم کے وقت اور وسائل دونوں کا ضیاع قرار دیتا ہے۔ فافن کے سربراہ سرور باری:
پاکستان کے آئین میں جو دی گئی ضمانتیں ہیں انسانی حقوق کے لحاظ سے، وہ پوری نہیں ہو پا رہی، کیونکہ ان کے وائلیٹر ہی ہماری لیجسلیٹو اسمبلیوں میں موجود ہیں۔ پھر ہمارے یہاں سوشل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، لیبر لاز ہے، منیمم ویجز کا معاملہ ہے، سارے صنعت کار بہت بڑی تعداد میں ہماری اسمبلیوں میں ہیں، وہ منیمم ویجز لوگوں کو نہیں دیتے، چائلڈ لیبر کرواتے ہیں۔ ابھی جو یو این کی رپورٹ آئی ہے، جو انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ ہے، پاکستان جو ہے وہ صرف نائجیریا سے اوپر ہے۔ اسی طرح جو خواتین کے ساتھ جو نابرابری کا مسئلہ ہے، وہ یمن ہم سے نیچے ہے، صرف افغانستان جیسا ملک بھی ہم سے بہتر ہے۔
عوام کو جمہوریت کے ثمرات مہیا کرنے سے پہلے عام انتخابات کا انعقاد ملک کو درپیش سیاسی اور معاشی بے یقینی میں مزید اضافے کا سبب بنے گا۔ جمہوری تسلسل میں مختصر سا وقفہ ملک کو کئی دہائیاں آگے لے جائے تو اس میں آخر حرج ہی کیا ہے؟ اصلاحات ہو جائیں، ملک پائیدار ترقی کی پٹڑی پر چڑھ جائے، انتخابات بے شک کرا لے۔
پولیٹیکل پارٹی ایز این انسٹیٹیوشن تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی نا، وہ تو چند عمرا کا ایک کلب ہے، ان کو جمہوریت ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے، اور وہ اس کو جس طرح تروڑتے مروڑتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ جمہوریت الیکشنوں سے نہیں پروان چڑھتی، جمہوریت پروان چڑھتی ہے جب آپ کے ملک میں سول سوسائٹی مضبوط ہو، سماجی تحریکیں مقبول ہوں، پاپولر ہوں، لوگ ان کے ممبر بنے، ٹریڈ یونین اسٹرانگ ہو۔ میڈیا تو مضبوط ہو گیا ہے، لیکن جو ہمارے یہاں ٹریڈ یونینز ہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں ان کو پارٹیاں اپنے کسی ونگ میں شامل کر کے وہ ان کو کرپٹ کرتی ہیں۔
پائیدار ترقی اور سستے انصاف کے لیے درکار انتظامی اصلاحات کے نفاذ کے بغیر پاکستان میں 25 جولائی کو ہونے والے عام انتخابات جمہوری عمل کے تسلسل کا حصہ ضرور ہیں، لیکن کسی معنی خیز تبدیلی کا اشارہ نہیں۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹورک، اسلام آباد۔
پاکستان کی سیاسی صورتحال کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو آئیے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے ملک کے ان سیاستدانوں کو اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود سے کرنے کی ہدایت کی ہے جنہیں حکومت کی طرف سے سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کے سابق سیکرٹری داخلہ تسنیم نورانی کہتے ہیں کہ سیکیورٹی اور پروٹوکال میں بہت تھوڑا فرق ہے اور ان کے بقول بعض سیاستدان اپنے وسائل سے اپنی سیکیورٹی کا انتظام کر سکتے ہیں اور ان کے بقول عدالت عظمیٰ نے منطقی طور پر درست فیصلہ کیا ہے. تاہم سیاسی امور کے تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں یہ تاثر درست نہیں کہ سب سیاستدان اپنی سیکیورٹی کا انتظام خود کر سکتے ہیں. ان کے بقول کچھ شاید کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں بھی کر سکتے. بعض مبصرین کے خیال میں ایک خاص قسم کا عمومی بیان دینا کہ ان تمام لوگوں کی سیکیورٹی غیر ضروری ہے یا یہ تمام لوگ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں کوئی مناسب بات نہیں. تو یہ مختلف جو آراء ہیں ان کے بارے میں ہم نے تفصیل بتائی. اب مزید تفصیل ہم معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی اس رپورٹ کے بارے میں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. آئندہ انتخابات کو لے کر ملک میں جو انتخابی مہم چلائی جاتی ہے, ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ مختلف رہنما مختلف علاقوں میں جاتے ہیں اور اپنے جو عوام ہیں ان کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہوتی ہے, جہاں پر وہ ان سے وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ کریں گے اگر ہم اقتدار میں آئے. تو ساتھ ہی ساتھ جب یہ سیاستدان کہیں جاتے ہیں, کسی جلسے جلوس میں یا ریلی میں جاتے ہیں, تو ان کو حکومت کی طرف سے سیکیورٹی بھی فراہم کی جاتی ہیں. تو اب جیسا کہ آپ بھی بتا رہی تھیں کہ سپریم کورٹ نے ملک کے ان سیاستدانوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اپنے لیے انتخابی مہم کے دوران سیکیورٹی کا بندوبست خود کریں. جمعیت علماء اسلام فے کے مولانا فضل الرحمان کو خاص طور پر یہ ہدایت دیتے ہوئے چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کا کہنا تھا کہ اس بات کی کبھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ سیاستدان اپنی انتخابی مہم ریاست کے اخراجات پر چلائیں. چیف جسٹس نے وفاقی اور صوبائی وزراء اور دیگر اعلیٰ سرکاری عہدیداروں کی جانب سے لگژری گاڑیوں کے استعمال پر از خود نوٹس کی سماعت کے دوران یہ بات کہی. واضح ہے کہ قانون کے مطابق جو وزراء اور سرکاری عہدیداران ہیں وہ 1800 cc سے زائد کی گاڑیاں استعمال نہیں کر سکتے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا عبدالغفور حیدری اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر کامران مائیکل کو حکومت کی فراہم کردہ گاڑیوں کے استعمال پر نوٹس بھیجنے کی بھی ہدایت کی. تاہم سینئر وکیل کامران مرتضیٰ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ حکومت نے گاڑیاں واپس لے لی ہیں تو عدالت نے اپنے احکامات بھی واپس لے لیے. کامران مرتضیٰ نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ مولانا فضل الرحمان پر 3 قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں. تاہم عدالت نے وکیل کو بطور خاص ہدایت کی JUIFA کے سربراہ کو اپنی حفاظت کا انتظام خود کرنا چاہیے. ساتھ ہی وکیل کو یہ بھی کہا کہ عدالت کو اس بات کی تفصیلات فراہم کی جانی چاہیے کہ اب تک عوام کا کتنا پیسہ مولانا فضل الرحمان کی سیکیورٹی پر خرچ کیا جا چکا ہے. یہ تو ہم نے آپ کو سپریم کورٹ میں جو از خود نوٹس کیس کی سماعت کے حوالے سے تفصیلات بتائیں. تو سپریم کورٹ کے اس حکم کے بعد سے مختلف حلقوں کی جانب سے اس پر بات چیت کی جا رہی ہے, اور اسی تناظر میں ہمارے نمائندے فدا حسین نے کچھ ماہرین سے بات چیت کر کے ان کی آرا جانی ہے, ان کا رد عمل اس پر کیا ہے. آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے سیاستدانوں کو انتخابی مہم کے دوران اپنی سیکیورٹی کے انتظامات خود کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں. یہ حکم انہوں نے سرکاری افسروں اور وزراء کی طرف سے لگژری یعنی آرام دہ اور قیمتی گاڑیوں کے غیر قانونی استعمال کے حوالے سے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران دیا. انگریزی اخبار ڈیلی ڈان کے مطابق چیف جسٹس نے کہا ہے کہ سیاستدانوں کو انتخابی مہم چلانے کے لیے سرکاری خزانے سے رقم خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اس حکم پر ماہرین کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں اس حوالے سے جاننے کے لیے سینئر صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائش سے رابطہ کیا تو انہوں نے عدالت کے اس حکم کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا,
عدالت عظمیٰ کا احترام اپنی جگہ, لیکن ریاست کی ذمہ داری لوگوں کو سیکیورٹی دینا بھی ہے, اور پاکستان کی سیکیورٹی سچویشن ایسی ہے کہ ہمارے جتنے اعلیٰ عہدیدار ہیں سب ریاستی سیکیورٹی میں سفر کرتے ہیں. ایسے میں صرف سیاستدانوں کو سیکیورٹی سے محروم کرنا, اور خاص کر ان سیاستدانوں کو جن کی جان کو خطرہ ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں ہوگا. ایون میں نے انڈیا میں دیکھا ہے کہ جو کانگریس ہے اگر وہ اپوزیشن میں ہے پھر بھی ریاست ان کو سیکیورٹی دیتی ہے. اسی طرح دنیا بھر میں یہ رواج ہے کہ اپوزیشن کو بھی سیکیورٹی ملتی ہے. ان سے ضرور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ سیکیورٹی دے دیں, لیکن جن کی واقعی اشد ضرورت ہے, جن کی جان کو خطرہ ہے, تو ان سے سیکیورٹی لینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا.
سینئر قانوندان علی احمد کرد ان عدالتی احکامات پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ججوں کو بھی اپنی سیکیورٹی واپس کرنی چاہیے.
چیف صاحب کے اس ریمارک سے یقیناً میں ایک قانون کے حوالے سے میں اسے پوری طرح اتفاق نہیں کرتا, کیونکہ ایک سیاسی ورکر کے حصے سے میں جانتا ہوں کہ جب بھی انسانی معاشرے نے ریاست کی تشکیل دی ہے تو سب سے پہلے اس کی ضرورت اور ڈیمانڈ یہی رہی ہے کہ اس کی حفظ و امان, اس کے جان و مال کی پوری حفاظت دی جائے. یہ ہمیشہ ریاست کی ذمہ داری ہے. تو اس لحاظ سے اگر آج ہمارے ملک میں کسی بھی لحاظ سے حکومت حکومتی یا ریاست کی پالیسیوں کی وجہ سے امن و امان کا مسئلہ ہے تو یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری حکومت اور ریاستیں کم از کم ہر شہری کو اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو نمایاں حیثیت رکھتے ہیں معاشرے میں ان کی جان و مال کی حفاظت کا پورا انتظام کرے. لہذا سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح نہیں ہے. باقی بات رہ گئی ہے کسی کو اس کی جان و مال کے لیے اگر اسپیشل اسکارٹ نہیں دی جا سکتی یا اس کو غیر ضروری سمجھا گیا ہے تو کم از کم پھر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وہ جج صاحبان جو ایک لمبے اسکارٹ کے ساتھ آتے اور جاتے ہیں تو پھر ان کو بھی اپنی اضافی جو اسکارٹ ہے ان کو واپس کرنا چاہیے.
تاہم سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس کا کہنا ہے کہ عدالت کی جانب سے اس طرح کے احکامات سیکیورٹی اور پروٹوکول میں فرق ختم ہونے کی وجہ سے آیا ہے. وہ مزید کہتے ہیں
ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک دم ایک کیمپین شروع ہوتی ہے کالے شیشے ہٹا دیے جاتے ہیں لیکن بہت سی ایسی گاڑیاں ہیں جن کی سرکاری نمبر پلیٹس ہوتی ہیں ان کو اس سے ایگزمٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک تفریق ہے اس کو مٹنا چاہیے لیکن جہاں سیکیورٹی کی ضرورت ہو وہاں سیکیورٹی ضرور دینی چاہیے. جہاں پروٹوکول آپ کے قانون کے مطابق پروٹوکول ہے اور کبھی بھی اس کو بھی دیکھ لیں کہ جو آپ کی بلو یا ریڈ بک ہوتی ہے اس میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ پروٹوکول کی کیا ڈیفینیشن ہے اور کن کن کو پروٹوکول دینا چاہیے اور کتنا دینا چاہیے وہ ڈیفائن ہے آپ کے قانون میں اس کے مطابق آپ کام کریں.
مظہر عباس کا ماننا ہے کہ سیکیورٹی کے نام پر غیر ضروری پروٹوکول دینے سے عام لوگوں میں احساس عدم تحفظ پیدا ہوتا ہے جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے.
کیونکہ ایک تاثر یہ مل رہا تھا نا آپ دس دس گاڑیاں پندرہ پندرہ گاڑیاں لے کے گھوم رہے ہیں اتنی سیکیورٹی کتنی سیکیورٹی آپ کو چاہیے. اور ویسے بھی جب جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب حملہ کرنے والے ہوتے ہیں انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ کہاں سیکیورٹی زیادہ ہے کہاں کم ہے انہوں نے کس طرح اٹیک کرنا ہوتا ہے.
سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں کو درپیش خطرات کے حوالے سے ماضی کی تاریخ کی روشنی میں انہیں مناسب سیکیورٹی دینا لازمی ہے.
یہی تو یونائیٹڈ نیشنز نے الزام لگایا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں پتا تھا کہ بھئی ان کی جان کو خطرہ ہے تو ریاست نے کم سیکیورٹی دی. آپ یونائیٹڈ نیشنز رپورٹ پڑھیں اس کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ جتنی سابق وزیر اعظم کو سیکیورٹی دینی چاہیے تھی اتنی نہیں دی گئی جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی اور جتنی مشرف صاحب کی سیکیورٹی تھی اتنی نہیں تھی بے نظیر کی. تو یہ بات کے اندر ایک چارج شیٹ بن جاتی ہے. یہ یونائیٹڈ نیشنز کی چارج شیٹ کے اندر لکھا ہے.
مظہر عباس سیکیورٹی کی فراہمی کے حوالے سے اعتدال پر مبنی پالیسی پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہیں.
ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ ہر وزیر نے ہر ایم پی ہر ایم این اے نے اپنے لیے جو ہے اس کو دو یا تین پولیس موبائل ضرور چاہیے ہوتی ہیں. تو اگر کوئی اسپیسیفک تھریٹ ہے کسی کو تب تو آپ سیکیورٹی دیں. بلینکٹ سیکیورٹی ہر کسی کو دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. تو میرا خیال ہے آپ وہی میں نے کہا کہ اس چیز میں اعتدال کی ضرورت ہے ہمیں. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس پہ ظاہر ہے اس پہ تنقید بھی ہوگی. تو ہر طرف اس چیز پہ احتیاط برتنی چاہیے. نہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہو نہ بہت زیادہ پروٹوکول ہو اور نہ یہ ہو کہ اگر کسی کو اسپیسیفک تھریٹ ہے تو اس کو سیکیورٹی نہ ملے.
ماہرین کا ماننا ہے کہ عدالت کو سیاستدانوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ دینے سے پہلے تمام تر زمینی حقائق کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے تاکہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچنے کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے ہونے والی تنقید سے بھی بچا جا سکے. فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ریڈیو نیوز نیٹورک کی آپ نے رپورٹ سنی تو پروگرام یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے تو کچھ بین الاقوامی امور پر نظر ڈالیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. امریکہ ایک متنوع معاشرہ ہے جس میں مختلف مذاہب, ثقافتوں اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں اور بیشتر کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہی جگہ رہن سہن کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے مذاہب اور مذہبی عقائد کا احترام کریں, صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے, ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کیا جائے. اس یکجہتی کے حصول کے لیے بہت سی کوششیں بھی کی جاتی ہیں. اب رمضان ہی کو لیجیے. مسلمانوں کے لیے رمضان کا مہینہ صبح سے شام تک عبادت کرنے اور خود کا احتساب کرنے کا ہوتا ہے. شام شام کو غروب آفتاب کے بعد لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں جسے افطار کہتے ہیں، لیکن امریکہ میں رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ہم آہنگی اور محبت کی وجہ سے ایک دوسرے کی مذہبی رسومات کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ اسی امریکی روایت کو قائم رکھتے ہوئے ریاست ورجینیا کی ایک مسجد میں مختلف مذاہب کے افراد افطار کے لیے جمع ہوئے اور ساتھ ہی مسلمانوں کے ساتھ اس موقع پر ہونے والی دعا میں بھی شرکت کی۔ اسی افطار کی تفصیل کے ساتھ نخبت ملک نے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ورجینیا کے علاقے فالس چرچ میں قائم دار الحجرہ اسلامک سینٹر میں ایک مسیحی پادری سیٹون میکلروئے پہلی بار تشریف لائی ہیں۔ وہ اس مسجد میں آئے تمام مسلم افراد کے ساتھ عبادت میں شریک ہوئی ہیں، جس کے بعد انہوں نے یوں اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا،
It was a spiritual experience, certainly, and it's impressive, and I love that I could have that experience.
یہ ایک روحانی تجربہ تھا، یقیناً اس نے مجھ پر بہت اثر ڈالا ہے اور مجھے بہت اچھا لگا کہ میں کسی دوسرے مذہب کے بارے میں اس قسم کا تجربہ کر سکی۔ اگرچہ میں چرچ میں نہیں ہوں، مگر خدا کو یہاں بھی محسوس کر سکتی ہوں۔ یہ تھے پادری میکلروئے کے الفاظ۔ میکلروئے ایک بین المذاہب گروہ کے ساتھ اس مسجد میں آئی تھیں۔ واشنگٹن کے علاقے میں سب سے بڑی مسجد سمجھی جانے والی اس جگہ پر مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان افراد کو خصوصی طور پر افطار کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ امام نعیم بیگ اس اسلامک سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے مطابق وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اس طرح انہیں اس مذہب سے قریب ہونے کا موقع ملے گا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
I see it as my responsibility. To share our faith.
میں سمجھتا ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے مذہب اور اس کی روایات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اگر لوگ ساتھ بیٹھ جائیں اور مل کر کھا پی لیں تو اس سے بھی ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی گروپ سے بات کرتے ہوئے نیشنل کاؤنسل آف چرچز کے سربراہ جم ونکلر نے کہا کہ وہ اس دن کی امید کرتے ہیں جب تمام مذاہب کو قبول کیا جائے گا اور سب کی عزت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا،
This is what, We are really supposed to be about as believers, being together.
ہم سب ایمان والوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور مل جل کر بیٹھنے اور ساتھ کھانے پینے سے بہتر کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تھے جم ونکلر کے الفاظ۔ ریبائی جیری سیروٹا ایک غیر سرکاری تنظیم چلاتے ہیں جس میں 11 مختلف مذاہب کے لوگ شامل ہیں۔ ان میں اسلام، بدھ مت اور مورمن مذہب بھی شامل ہے۔ اس موقع پر ریبائی جیری سیروٹا نے کہا،
If more people understood how much we had in common with other faiths, I think that would go a long way to reducing some of the bigotry.
اگر زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں کہ ہم لوگوں میں کس قدر باتیں مشترک ہیں، تو اس سے اس نفرت پر قابو پانے میں بہت مدد ملے گی جو عام طور پر ہمیں ایک دوسرے کے مذاہب کے خلاف نظر آتی ہے۔ یہ تھے جیری سروٹا کے الفاظ۔ ورجینیا کے علاقے فالس چرچ میں قائم ایک اور چرچ کے پادری رابرٹ واٹکن مسلمانوں اور مسیحیوں میں فاصلے کم کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ وہ اپنے شاگردوں کے ہمراہ اس تقریب میں موجود تھے۔ رابرٹ واٹکن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
The first step towards tearing down walls is really beginning to build.
دیواروں کو گرانا ہو تو اس کے لیے پہلا قدم رشتے بنانا اور ایک دوسرے کو جاننا ہوتا ہے۔ اس موقع پر موجود صوفیہ اسیدرم نے بھی دیگر خواتین کے ہمراہ نماز پڑھی اور انہوں نے اس کی اہمیت پر زور دیا۔ صوفیہ اسیدرم کی والدہ مسیحی اور والد مسلم ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مذہب اسلام کے تابع رہیں گی۔ صوفیہ اسیدرم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
So it's definitely challenging coming from a family that is, you know, divided in terms of religion.
یقیناً ایک ایسی فیملی سے ہوں جو مذہبی طور پر منقسم ہے، لیکن میں نے جو ایک بات اس سے سیکھی ہے اور میرے مطابق وہی سب سے اہم بات بھی ہے، وہ یہ کہ دونوں اطراف کے درمیان بات چیت ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ تھے صوفیہ اسیدرم کے الفاظ۔ امام نعیم بیگ نے اس موقع پر موجود افراد سے کہا کہ انہیں امید ہے کہ افطار کے لیے آنے والے یہ مختلف مذاہب کے افراد مذہب اسلام کی خوبصورتی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اگلی رپورٹ بھی ہم وائس آف امریکہ ہی سے پیش کریں گے جس میں بات ہو رہی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی شمالی کوریا کے سربراہ کے ساتھ سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے. تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ملاقات دونوں اطراف سے ہی 8 مارچ سے اس تاریخی کانفرنس کے ہونے اور نہ ہونے کے امکانات کے بارے میں امید اور نا امیدی کے مراحل سے گزر رہے ہیں, اور واشنگٹن کے سیکیورٹی مبصرین کو یقین ہے کہ دونوں لیڈرز بالآخر اپنی اپنی صورتوں کے تحت تصادم کی فضا سے نکل کر قیام امن کے اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ اگر شمالی کوریا کے سربراہ سے ملاقات کر کے ایٹمی تصادم کے خطرے کو ٹالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں ایک غیر معمولی کریڈٹ ملے گا. پہلی بار دونوں ممالک کے سربراہ مل کر ایک نئی تاریخ مرتب کریں گے جس کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک ان کی امیج پر بھی گراں قدر اضافہ ہو سکتا ہے اور ان کی امیج بہتر ہو سکتی ہے. یہ ملاقات سنگاپور میں ہونے جا رہی ہے, تو سنگاپور کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے اسی تناظر میں ایک زبردست سی رپورٹ ہمیں بہجت سنا رہی ہیں, تو ان کے پاس چلتے ہیں تفصیلات کے لیے. جی بہجت.
شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ اون اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ہفتے ہونے والی ملاقات کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں, اور وائٹ ہاؤس نے ملاقات کے مقام کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو اس سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے پیغام میں امید ظاہر کی تھی کہ 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی ملاقات کسی بڑے کام کا آغاز ثابت ہوگی جو ان کے بقول ہم جلد دیکھیں گے. ملاقات میں ایک ہفتے سے کم وقت رہ گیا ہے اور دونوں ملکوں کے اعلی حکام ملاقات کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے اور دیگر تفصیلات طے کرنے میں مصروف ہیں. گزشتہ ہفتے کم جونگ ان کے نائب اور دستے راست کم جونگ چول نے امریکہ کا دورہ کیا تھا, جس کے دوران انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مائک پامپیو سے مذاکرات کے علاوہ وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے بھی ملاقات کی تھی. اس ملاقات میں کم جونگ چول نے شمالی کوریا کے سربراہ کا ایک خط صدر ٹرمپ کو بھی دیا تھا. صدر نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں رہنما 12 جون کی ملاقات میں ہی اس بارے میں کسی معاہدے پر دستخط کر دیں. البتہ ان کے بقول وہ اس ملاقات میں جزیرہ نما کوریا کو جوہری ہتھیاروں سے پاک کرنے کے عمل کا آغاز ضرور کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے یہ واضح بھی کیا تھا کہ جب تک شمالی کوریا اپنے جوہری ہتھیار ختم کرنے پر اتفاق نہیں کرتا, اس کے خلاف عائد اقتصادی پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ ایسے میں جبکہ تیاریاں جاری ہیں اس ملاقات کی, ہزاروں صحافی بھی آئندہ ہفتے سنگاپور پہنچنے کے منتظر ہیں. وی او اے کے بل گلو سنگاپور میں ہیں اور اس بات کا ایک جائزہ لے رہے ہیں کہ ملیشیا کے ساحل کے قریب اس جزیرہ ملک میں سربراہ اجلاس کی میزبانی کے لیے یہ منطقی انتخاب کیوں کیا گیا ہے. تو آئیے آپ کو تفصیلی رپورٹ سنواتے ہیں.
سنگاپور میں خوش آمدید. یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی محض 50 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے, لیکن دولت کی ریل پیل ہے اور خوبصورت مقامات کی بھی کوئی کمی نہیں.
In fact, it has all the spontaneity of a pristine shopping mall, which makes it sort of an unusual setting for a reality TV show worthy.
ویلیم گالو, وائس آف امریکہ کے نمائندے جو سنگاپور میں ہیں, بتاتے ہیں کہ سنگاپور ایک کاسموپولیٹن ملک ضرور ہے, یعنی ایک ایسی ریاست جہاں دنیا بھر سے آئے لوگ بسے ہیں اور یہاں ایک متنوع ماحول ہے, لیکن یہ بہت واضح طور پر نظر نہیں آتا. ایسا لگتا ہے جیسے ایک صاف ستھرا شاپنگ مال ہو, جس کی وجہ سے صدر ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان سربراہی اجلاس کے لیے ریالٹی ٹیلی ویژن شو جیسا ماحول معلوم نہیں ہوتا. گزشتہ ماہ ٹرمپ نے سربراہی اجلاس کو منسوخ کر دیا تھا, لیکن کچھ دیر کے بعد پھر سے اجلاس کے ممکنہ انعقاد پر آمادگی کا اظہار کیا تھا. سربراہی اجلاس کے ساتھ جڑی ان ڈرامائی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک عامل ایسا ضرور ہے جس نے کسی حد تک اس کے بارے میں پیش گوئی کی, اور وہ سنگاپور کی سیاست ہے.
پبلک پروٹیسٹس آر ریئر ہیئر ان سنگاپور. ان فیکٹ دی گورنمنٹ بینز ان آتھورائزڈ ڈیمونسٹریشنز.
وائس آف امریکہ کے ویلیم گلو کہہ رہے ہیں کہ سنگاپور میں عوامی سطح پر احتجاجی مظاہرے شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں. دراصل حکومت اجازت کے حصول کے بغیر مظاہروں کے انعقاد کی اجازت نہیں دیتی, اس لیے دونوں عالمی لیڈروں کے لیے یہ ایک کلیدی عامل ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ دونوں لیڈر جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں. پھر سنگاپور ایک محفوظ مقام ہے کیونکہ اسے ایک غیر جانبدار علاقے کے طور پر دیکھا جاتا ہے. بہت دیر کی بات نہیں, سنگاپور کے امریکہ اور شمالی کوریا دونوں کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی روابط ہیں.
Has a lot of experience holding major conferences and gatherings of leaders, past presidents.
National University of Singapore کے پروفیسر لم تائی وے کہتے ہیں کہ سنگاپور لیڈروں کے اجتماع اور بڑی کانفرنسوں کے انعقاد کا تجربہ رکھتا ہے. متعدد صدور صاحبان یہاں آتے رہتے ہیں. آسیان کے متعدد اجلاس یہاں ہوتے ہیں, ان میں حالیہ آسیان سربراہی اجلاس بھی شامل ہے, اس لیے اسے اس نوعیت کے اجتماع کی میزبانی کا وسیع تجربہ ہے. سنگاپور میں گزشتہ ہفتے شنگریلا ڈائیلاگ کے سالانہ اجلاس کے موقع پر متعدد دفاعی عہدیداروں اور کلیدی شخصیات کی بھی میزبانی ہوئی۔ یہ سارا ماحول مقامی معیشت کے لیے اچھا ہے، لیکن آپ کو خانچہ فروش ٹرمپ اور کم تصویروں والی شرٹس فروخت کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ یہاں پر قواعد و ضوابط سخت ہیں۔ اس کے بجائے یہاں پر کاکٹیلز یا پھر مشروبات متعارف کرائے گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے حوالے سے کاکٹیلز یعنی مشروبات۔
ٹرمپ از بربن بیسڈ کاکٹیل، بربن بینگ
اسکوبار بسٹرو کے سٹینڈ شری گنیش کا کہنا ہے کہ یہ ٹرمپ مشروب ہے اور ایک کم مشروب ہے جو مختلف انداز میں تیار کیا ہے۔ یہ بسٹرو شہر کے کاروباری علاقے میں واقع ہے اور اسے انتظار ہے بین الاقوامی صحافیوں کا جو بڑی تعداد میں یہاں پہنچنے والے ہیں، پھر اس کاروبار کو بھی مہمیز مل جائے گی۔ سنگاپور اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اگرچہ یہ دنیا کے چھوٹے ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن اسے بخوبی علم ہے کہ خود کو توجہ کا مرکز کیسے بناتے ہیں۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جی، پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے بھی ایک آپ کو رپورٹ سنوائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہی ہے
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sej radio یا پھر facebook.com/radio news network۔
ویلکم بیک۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں صدائے جہاں، اور اب وقت ہوا ہے صحت کے شعبے سے مفید معلومات کا۔ آج بھی ریڈیو نیوز نیٹورک نے جس طرح مسئلے پر بات کی ہے، وہ ہم میں سے بہت سو کے ساتھ ساتھ میرا اپنا بھی ذاتی مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ ہے انسومنیا یا بے خوابی کا۔ رات کو نیند نہ آنے یا گہری نیند سے محروم رہنے یا بار بار آنکھ کھلنے کی وجوہات مختلف ہیں، لیکن ایک بات جو جانی پہچانی ہے وہ ہے ہماری روزمرہ زندگیوں کی تیز رفتاری اور اس سے جڑا سٹریس، جو ایک بے نام اور انجانی کشمکش میں مبتلا کیے رکھتا ہے۔ بے خوابی کی اور بھی کئی وجوہات ہیں، آئیے معلوم کرتے ہیں نگہت امان سے کہ وہ کچھ اور تفصیل بتائیں۔ جی نگہت، آپ کو کبھی یہ مسئلہ ہوا کہ رات آپ سونا چاہیں اور آپ کو نیند نہ آئے؟
اکثر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی بہجت ضرور مجھے ایسا ہوتا ہے، کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ میں اتنی تھکی بھی ہوتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں گہری نیند سو جاؤں لیکن سو نہیں پاتی۔ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ نیند جو ہے انسانی زندگی کے لیے اور تندرستی کے لیے کتنی ضروری ہے، اور اچھی نیند جو ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں، اور اس سے جو انسانی جسم ہے وہ تندرست رہتا ہے، اور جب تک انسانی جسم کے تمام افعال قانون قدرت کے مطابق انجام نہیں رہتے تو انسان تندرست نہیں کہلاتا، اور اس میں کوئی اگر ایک فعل بھی خراب ہو جائے تو یہ تندرستی پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نیند جو کہ ایک صحت مند کو 6 سے 8 گھنٹے تک آنی چاہیے، جب کسی سبب نہیں آتی یا کم آتی ہے یا پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل جاتی ہے، اور یہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کو انسومنیا کہتے ہیں، یا نیند کا نہ آنا بے خوابی یہ کہلاتا ہے۔ دماغ میں خون کی کم آمد اس کی بڑی وجہ ہے جس سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان مختلف امراض میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ انسومنیا سے متاثرہ افراد کی اگر صحت دیکھی جائے تو جاگنے کے باعث ان کی جو آنکھوں کے گرد حلقے پڑ جاتے ہیں، نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے، اور کئی دیگر امراض بھی لاحق ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جن افراد کو اگر مسلسل اس طرح کی صورتحال کا سامنا ہو تو ان کو اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔ اور اسی تناظر میں ہم نے بھی آپ کی معلومات کے لیے طبی ماہرین سے بات کر کے ایک رپورٹ تیار کی ہے۔ طبی ماہر کیا کہتے ہیں یہ بتائیں گے ہمارے نمائندے محمد اویس اپنی رپورٹ میں، تو آئیے سنتے ہیں۔
رات کو نیند نہ آنے یا دیر تک جاگنے کی شکایت بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ انسومنیا کے مریضوں کو بے خوابی کی شکایت بھی رہتی ہے۔ آج کل لوگ رات گئے تک مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، اور خصوصاً نوجوان نسل رات گئے تک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے، جس سے ان کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور رات کو نیند نہ آنا ان میں سے ایک ہے۔ انسومنیا کیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہوئے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر مظہر علی مفتی کہتے ہیں،
انسومنیا کا مطلب ہے کہ جو نیند جو ہے وہ کم آ رہی ہے، یعنی رات کو نیند کم آ رہی ہے یا نیند جو ہے وہ بہت ڈسٹربڈ ہے کہ آدمی سو رہا ہے لیکن سکون نہیں مل رہا۔
اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سی ڈی اے ہاسپٹل اسلام آباد میں ماہر نفسیات ڈاکٹر انوار الحق نے بتایا،
یہ
یہ ایک بذات خود بھی ایک بیماری ہو سکتی ہے اور بہت ساری بیماریوں کی یہ علامت ہوتی ہے, جیسے کہ انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے, اسکیزوفرینیا ہے, یہ ان کی بھی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے. اور دوسرا کوئی میڈیکل پرابلم ہو, جیسے کوئی پین فل سچویشن ہے, کہیں درد ہو رہا ہے, خدا نخواستہ فریکچر ہوا ہے, کوئی ایسی میڈیکل ایلمنٹ ہے جس کے درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی, تو اس کو انسومنیا بولتے ہیں.
ڈاکٹر انوار الحق کا کہنا ہے کہ نظام زندگی میں ذہنی دباؤ بڑھنے سے انسومنیا کی شکایت بڑھتی جا رہی ہے.
پرائمریلی تو جی سٹریس ہے, ہم نے اپنی لائف پہ سٹریس کو بہت زیادہ ایڈ اپ کر لیا ہے. فزیکل ایکسرسائز, فزیکل ایکزرشن یا نیچرل وے آف لیونگ ہے کوئی نہیں ہمارا, جیسے پہلے ہم سورج کے ساتھ اٹھتے تھے, سورج کے ساتھ سوتے تھے. ابھی یہ ہوتا ہے کہ رات ساری ساری بچے وہ نیٹ لگا کے بیٹھے رہتے ہیں اور اس سے اپنی آنکھیں بھی خراب کرتے ہیں, اپنی نیند بھی خراب کرتے ہیں, اپنی صحت کا بھی ضیاں کرتے ہیں. یہ جب نیچر کو ہم ڈی نیچر کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ نہیں چلتے تو پھر پرابلم شروع ہو جاتی ہے.
نیند پوری نہ ہونے سے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مظہر علی نے بتایا,
ایکچولی نیند پوری نہ ہو تو اس سے زیادہ تو دماغی بیماریوں کے مسائل بنتے ہیں, اور پھر اگر آدمی صبح سو کے اٹھے اور اس کو پرسکون نیند نہ آئے تو پھر اس کو ایک قسم کی ایگزاشن, ٹائرڈ, کسی کام میں دل نہیں لگتا, اور پھر ڈپریشن, انگزائٹی, پینک اٹیکس یہ زیادہ ہو سکتا. فزیکل بیماریوں میں کوئی سانس کی تکلیف ہو سکتی ہے, ہائپر وینٹیلیشن وغیرہ, یعنی سانس تیز تیز آنا زیادہ ہارٹ اٹیک کے رسک فیکٹرز ہیں, اس میں ایک سٹریس بھی بہت امپورٹنٹ ہے.
ڈاکٹر انوار الحق کہتے ہیں کہ پرسکون نیند انسانی جسم کے لیے بہت اہم ہے.
نیند کے لیے کیا ہوتا ہے, پورے جسم کا نظام ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے, ریلیکس ہوتا ہے, اس پہ پٹھے آپ کے ریلیکس ہوتے ہیں, اس پہ آپ کے ہارٹ کے وسل ریلیکس ہوتے ہیں, اس کی ویسل ریلیکس ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک سسٹم کے تحت آکسیجن, بلڈ ریلیکسیشن ہوتی ہے. جب وہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا, پھر آگے سارے ایک چین آف سمٹمس چل پڑتی ہے, پھر اسی سے آگے بیماریاں جنم لیتی. ہارٹ ڈیزیز میں سٹریس کا رول بہت زیادہ ہے, ایون برین کے سی وی اے بلڈ پریشر میں سٹریس کا رول بہت زیادہ ہے. تو سٹریس تو ہر چیز کی ایٹیالوجی میں چلتا ہے.
ڈاکٹر مظہر کا کہنا ہے کہ نیند کے لیے نیند آور ادویات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے.
یوزلی یہ مریض آ کے کہتے ہیں کوئی نیند کی دوائی دے دیں, نیند کی دوائیاں وغیرہ جتنا ہو سکے اتنی ڈسکریج کرنی چاہیے. سم ٹائم وی ڈو یوز دا میڈیسن, یہ ہو گئی اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن جس سے نیند آ جاتی, لیکن بیسٹ وہی ہے کہ یہ دوائی استعمال نہ کی جائے, کیونکہ یہ پھر دوائی جو ہے ہیبٹ فارمنگ ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس پہ ایک قسم کی ایڈکشن ہو جاتی.
انسومنیا پر قابو پانے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر مظہر کہتے ہیں,
اپنا لائف سٹائل صحیح کریں, صحیح ٹائم پہ سوئیں, صحیح ٹائم پہ جاگیں, پھر اپنا روز, ہم ہر مریض کو کہتے ہیں کہ کم از کم آدھا گھنٹہ روز ایکسرسائز ہونی چاہیے, برسک واک. زندگی کافی مصروف ہے, لوگوں کو واک کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ کام کے آورز کافی لمبے ہیں, لیکن ہیلدی لائف کے لیے کم از کم آدھا گھنٹہ روز تیز چلنا بہت ضروری ہے, تاکہ جس میں ہارٹ کی ایکسرسائز ہو, اور ایک ہی سچویشن ہے جس میں دماغ پوری طرح ریلیکس ہوتا ہے, وہ صرف ایکسرسائز ہے. ہیلدی ڈائٹ ہے وہ استعمال کی جائے, اس میں یہ تین قسم کے اجناس ہیں, ایک تو جس کو کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ, دوسرا فیٹ جو گھی وغیرہ ہو جاتے ہیں, اور تیسری چیز پروٹینز. سبزی کا زیادہ استعمال کرنا چاہیے, فروٹس لینے چاہیے, اور کم از کم 7-8 گلاس پانی کے روز پینے چاہیے.
ڈاکٹر انوار کہتے ہیں کہ انسومنیا کے مریضوں کو ماہر نفسیات سے مشورہ کرنا چاہیے.
سب سے پہلے تو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ایک چیز اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو اس طرح بھی کی جا سکتی ہے, اور اس طرح کرنے سے آپ کے یہ فوائد ہیں, اور بہت سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک ٹائملی روٹین ہو گئی, دوسرا سٹریس کو منیمائز کرنے کے طریقے ہو گئے, تیسرا ڈائٹری کچھ چیزیں ہیں جس سے کہ بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں, چوتھا کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیک ہیں, ایکسرسائز ہے, واک ہے.
پروگرام صدائے جہاں کے لیے ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد سے محمد اویس.
آپ نے بے خوابی کے حوالے سے ایک رپورٹ سنی, معلوماتی رپورٹ تھی, آپ ضرور اس پر عمل کیجیے گا جو معالج بتا رہے ہیں. تو اگلی رپورٹ کی جانب بڑھیں گے, اور اگلی رپورٹ ہم پیش کر رہے ہیں وائس آف امریکہ سے. ہمارے سامعین کو معلوم ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے اس پروگرام کے ذریعے جو کم سن بچوں کی یا کم عمری کی جو شادیاں ہیں اس حوالے سے اویئرنیس ریز کریں, اور اسپیشلی میں وائس آف امریکہ کا تھینک یو کروں گی کیونکہ وائس آف امریکہ نے اس سلسلے میں ایک سیریز شروع کی ہے, اور اب تک ہم آپ کو مختلف پہلوؤں پر رپورٹ سنوا چکے ہیں. تو اگلی رپورٹ بھی ہم اسی بارے میں بات کر رہے ہیں, اور آج کی رپورٹ میں کس پہلو پر بات ہو رہی ہے ہم بہجت سے معلوم کریں گے. تو بہجت, تفصیلات بتائیے ہمارے سامعین کو.
جی نگہت, جیسا کہ ہم پہلے بھی اپنے انہی پروگراموں میں بتاتے آئے ہیں کہ پاکستان کے دیہی علاقوں میں بچوں کی شادی کی روایت ایک مدت سے چلی آ رہی ہے، جو نہ صرف ان بچوں کی زندگی کو نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی مسائل میں مبتلا کرنے کی وجہ بن رہی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورے دیہی معاشروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں۔ اس نقصان دہ روایت کو ختم کرنے کے لیے آج ہم آپ کو سندھ کے علاقے کی ایک تنظیم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ یہ دادو میں سماجی بھلائی کی ایک تنظیم ہے، سجاگ سنسار، جس کا سندھی زبان میں مطلب ہے باشعور معاشرہ۔ گزشتہ 17 برس سے وہ کوشاں ہیں اس بارے میں آگہی دینے میں۔ دراصل کم عمری اور بچپن کی شادیاں ایک ایسا موضوع ہے جس پر بات کرنے اور آگہی دینے کی بے حد ضرورت ہے۔ قوانین کے باوجود معاشروں میں رائج اس لعنت پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ اسی طرح بچپن کی شادیوں سے متعلق رپورٹوں کے اس سلسلے میں آج ہم تیسری قسط پیش کر رہے ہیں۔ یہ پروگرام آپ کے لیے یاسمین جمیل نے تیار کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔
پاکستان میں بچپن کی شادیوں کے خاتمے کی کوششیں، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان کے دیہی علاقوں میں بچوں کی شادیوں کی روایت ایک مدت سے چلی آ رہی ہے، جو نہ صرف ان بچوں کی زندگی کو نفسیاتی، معاشی اور معاشرتی مسائل میں مبتلا کر رہی ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پورے دیہی معاشروں کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں۔ اس نقصان دہ روایت کو ختم کرنے کے لیے سندھ کے علاقے دادو میں سماجی بھلائی کی ایک تنظیم سجاگ سنسار، جس کا سندھی زبان میں مطلب ہے باشعور معاشرہ، گزشتہ 17 سال سے کوشاں ہے۔ اس ادارے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر معشوق برہمانی نے وائس آف امریکہ اردو سے بات کرتے ہوئے دیہی سندھ میں بچپن کی شادیوں کے مسئلے، اس کے نقصانات اور اس روایت کے خاتمے کے لیے اپنے ادارے کے اقدامات پر روشنی ڈالی۔
وہاں پہلے نیوٹریشن کی کمی ہے اور لوگوں کو پوری نیوٹریشن نہیں مل رہی۔ اب ان کی بچی کی جب شادی ہو جاتی ہے تو جیسے ہی ماں بن جاتی ہے بچی، تو یہاں کسی بھی بچی کی نارملی ڈلیوری نہیں ہوتی۔ زیادہ تر تو دیکھا گیا ہے کہ یہاں تو ان کی ماں کی صحت کو خطرہ ہو جاتا ہے یا اس کا بچہ جو ہے وہ مر جاتا ہے، کہ ان کے نفسیاتی مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ بچی کی جب شادی زبردستی ہو جاتی ہے تو وہ نارمل نہیں رہتی۔ اسی بات یہ کہ اگر وہ پڑھ رہی ہے تو اس کی ایجوکیشن ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف لڑکیوں کے نہیں حالات، یہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہے۔ یہاں کے ایک گاؤں میں جب ایک لڑکا شادی نہیں کر رہا تھا تو وہ گھر سے بھاگ بھی گیا، لیکن دوسرے تیسرے دن اس کو کہیں سے ڈھونڈ کے نکال کر لے آئے، لیکن آگے چل کر وہ اس بچے کا جو ذہنی توازن تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔
معشوق برہمانی نے کہا کہ ان کی تنظیم نے شروع میں تھیٹرز اور کہانیوں کی مدد سے بچپن کی شادیوں کے خلاف اپنی مہم شروع کی تھی، جس کے تحت ولیج کمیٹیاں تشکیل دی گئیں اور نکاح خانوں کو بچپن کی شادیوں کے ضابطوں اور قوانین کے بارے میں آگاہی اور تربیت دی گئی، اور مقامی صحافیوں کو اس موضوع پر رپورٹنگ کے لیے تربیتی ورکشاپس کا اہتمام کیا۔
یہاں کی جو 10 یونین کاؤنسل تھی اسی سطح پہ ولیج کمیٹیاں بنائی، اینٹی چائلڈ میرج ولیج کمیٹی، ان میں ہم نے اسی لوکل جو نکاح خوان، نکاح پڑھانے والے مولوی حضرات، ان کو شامل کیا، یوتھ کو، اور اسپیشلی جو لوکل اخباروں میں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، تو ان کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کے لیے بھی پروگرام ہم نے شروع کیا کہ ان کی ٹریننگ کی جائے۔
سجاگ سنسار سے تربیت یافتہ جوہی کے ایک نکاح خوان حافظ محمد امین بلوچ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک کوئی نکاح نہیں پڑھاتے جب تک وہ لڑکی اور لڑکے کا شناختی کارڈ نہیں دیکھ لیتے اور یہ پتہ نہیں چلا لیتے کہ دونوں کی عمریں 18 سال سے کم نہیں ہیں۔
سجاگ سنسار والوں نے ہماری ٹریننگ کروائی، وہاں انہوں نے سارا یہ قانون بتایا ہمیں۔ جب نکاح پڑھنے کو ہمارے لیے آدمی آتے ہیں، بھائی نکاح پڑھنا ہے، تو ہم جاتے ہیں ادھر، وہاں این آئی سی کا پوچھتے ہیں کہ این آئی سی اس کا بنا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے لڑکے کا شناختی کارڈ۔
حافظ محمد امین بلوچ نے کہا کہ نکاح خانوں کی تربیت کی وجہ سے اب ان کے علاقے میں بچپن کی شادیوں کے رجحان میں کمی آ رہی ہے۔ بچپن کی شادیوں کے خلاف مہم میں سندھ کے دیہاتوں کے مقامی صحافی بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک مقامی صحافی وفا برہمانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سجاگ سے تربیت پانے کے بعد وہ اور دوسرے مقامی صحافی بچپن کی شادیوں کے نقصان دہ اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانے کے لیے اس موضوع پر رپورٹنگ کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔
ایک دو مطلب اس طرح کے کیس آ جاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی کیس ہم چھوڑتے نہیں ہیں، قانونی طور پہ ہم اس کو اپنے اخبار میں دیتے ہیں، وہ آگے سے بھی انتظامیہ سے بھی بات کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو ادارے ہیں کام کر رہے ہیں ان سے بھی وہ ایک رابطہ رہتا ہے۔
معشوق برہمانی نے اپنی تنظیم کے مستقبل کے پروجیکٹس پر بات کرتے ہوئے کہا،
ہماری ایریا میں یا ہمارے ڈسٹرکٹ میں اس میں تو ہماری آرگنائزیشن اور کچھ اور گروپ ہیں جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تحرک ہیں. ہم اس چیز کو لے کر ہم سندھ کے مختلف اور ضلع میں جا رہے ہیں, اضلاع میں جس میں عمر کوٹ, تھر پارکر, مٹھی اور حیدرآباد, جامشور اور لارکانہ تک ہم نے ابھی امپلیفائڈ چینج کے تھرو ہم نے اسٹارٹ لیا ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ اسی طرح سے ہم سندھ کے اور بھی جگہوں پہ جائے جہاں چائلڈ میرج کے بہت سارے مسائل ہیں.
سجاگ سنسار کے سی ای او معشوق برہمانی کہتے ہیں کہ ان کی تنظیم اب تک دادو میں کم عمر بچوں کی طے شدہ 30 شادیاں رکوا چکی ہے, لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا کے ذریعے مقامی زبانوں میں آگاہی کے پروگرام نشر کیے جائیں اور بچپن کی شادیوں کے خلاف قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کم عمری کی شادیوں کے حوالے سے آپ نے وائس آف امریکہ کی رپورٹ سنی. تو پروگرام میں یہاں پر ایک ہم مختصر سا وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا, ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے. آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک, وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں. اور اب آپ کو ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف لے جا رہے ہیں جہاں ہم آپ کو دو رپورٹیں سنوائیں گے. پاکستان کا شمار دنیا کے خوبصورت ملکوں میں ہوتا ہے, خاص طور پر جب ہم اس کے پہاڑی اور شمالی علاقہ جات کی طرف آنکھ اٹھاتے ہیں تو متعدد مقامات کی خوبصورتی ہمارا دامن تھامتی ہے. بلند و بالا برف سے اٹی چوٹیاں ہیں, وسیع اور سرسبز وادیاں ہیں, چاندی کی طرح چمکتے چشمے اور ابشارے ہیں, سبھی پاکستان کو ملی اس خوبصورتی کا حصہ ہیں. ریڈیو نیوز نیٹ ورک ہمیں سوات کے ایک حسین مقام کی سیر کو لے جا رہا ہے. آئیے نگہت سے پوچھتے ہیں کہ خوابوں کی زمین, شہد کی زمین, محبتوں کی سرزمین, یہ گبین جبا, اس کے بارے میں کچھ مزید تفصیل بتائیں. جی نگت,
بہت شکریہ بہجت, لیکن اس سے پہلے میں بھی ضرور بات کرنا چاہوں گی سوات کے حوالے سے. اور ہم اکثر اپنے پروگرام میں کوشش کرتے ہیں سوات کے مختلف جگہوں کے بارے میں اپنے سامعین کو بتاتے رہیں تاکہ وہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے ان خوبصورت جگہوں کے حوالے سے معلومات بھی لیں اور اپنا جو آگے اگر پلان کرنا ہو کہیں جانے کا, ان جگہوں کو جانے کا, تو ان کو پہلے سے پتہ ہو کہ سوات میں کون کون سی جگہ ہے اور کیسے وہاں تک جایا جا سکتا ہے. تو سوات آپ نے بھی بات کی کہ بہت ہی خوبصورت وادی ہے اور سیر و سیاحت کے لیے تو دنیا بھر میں غیر معمولی شہرت کے حامل یہ جگہ ہے. اور آج ہم لے کے جا رہے ہیں اس حسین وادی میں ایک زبردست سی جگہ گبین جبا میں سیر کے لیے. اس کو شہد کی وادی بھی کہا جاتا ہے, اور شہد کی وادی کیوں کہتے ہیں یہ آپ کو خود وہاں جا کر بھی اندازہ ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ یہ رپورٹ سنیں گے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے نمائندے ناصر عالم کی تو کافی تفصیلات آپ کو معلوم ہوں گی. تو آئیے آپ کو یہ رپورٹ سنواتے ہیں.
سوات کے مرکزی شہر منگورا سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع اور ستھائی سمندر سے 8000 فٹ کی بلندی پر گبین جبا نامی سرسبز و شاداب وادی موجود ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہے. گبین جبا پشتو کا لفظ ہے جس کی معنی شہد کی وادی ہے, اور واقعی یہ شہد کی ہی ایک وادی ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد لوگ تمام تر تھکاوٹ بھول کر یہاں کی خوبصورتی میں کھو جاتے ہیں.
یہ ایک ایسا حسین نظارہ جب ہم نے دیکھا تو ہماری جو ساری تھکاوٹ تھی وہ ختم ہو گئی.
ہمیں بہت مزہ آیا, بہت خوبصورت جگہ ہے تو گبین جبا, بہت اچھا انجوائے کیا, بہت خوبصورت علاقہ ہے.
یہ راستہ بہت ٹف ہے لیکن جب آپ لیک کو آتے, لیک کو دیکھتے تو یہ آپ سب راستے جو ہے وہ سب کو بھول جاتے. یہ بہت اچھا نظارہ ہے,
بہت حسین وادی ہے, بہت بہترین, اس طرح لگ رہا ہے اس طرح ہم ایک جنت جیسی جگہ میں ہم آئے ہوں.
گبین جبا تک جانے کے لیے کوئی پکا راستہ یا روڈ موجود نہیں, جس کے سبب لوگوں کو دشوار گزار راستوں سے جانا پڑتا ہے. بعض سیاحوں نے اس حوالے سے کہا,
یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے کہ روڈ کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات ہیں. اگر حکومت وقت یہ روڈ بنائے تو میرا خیال ہے کہ لوگ جو ہے وہ ملم جبا کالام نہیں جائے گا, ادھر آئے گا.
گبین جبا کے مقامی دکانداروں کا کہنا ہے کہ سیاحوں کی آمد سے ان کا کاروبار خوب چمک اٹھتا ہے.
مہمان آنے سے ہمارا روزی روٹی شروع ہو جاتا ہے, ہمارا سٹور میں ضرورت کا ہر چیز ملتا ہے, اور مہمان آنے سے علاقے کا خوبصورتی بھی بڑھ جاتا ہے.
گبین جبا کا شمار سوات کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں ہوتا ہے۔ سیاح اور مقامی لوگ کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس علاقے تک جانے کے لیے پکی سڑک بنائی تو اس سے سیاحت کے شعبے کو خاصا فروغ ملے گا۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹورک، سوات۔
کبین جبہ کی ہم نے آج آپ کو سیر کروائی، تو کوشش کریں گے کہ اگلے ہفتے بھی آپ کو کسی نہ کسی خوبصورت جگہ کی ضرور سیر کروائیں۔ آخری رپورٹ ہے ہمارے پاس جس میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے، تو وائس آف امریکہ آپ کے لیے انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے زبردستی رپورٹ لے کے آیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خبریں بھی بہجت آپ کے ساتھ شیئر کریں گی۔ تو چلتے ہیں بہجت کے پاس۔ جی بہجت۔
شکریہ نگہت۔ پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر بالی ووڈ فلموں کی نمائش پر لگنے والی پابندی کی مدت میں اب ایک ہفتے کی کمی کر دی گئی ہے۔ مقامی سینسر بورڈ نے گزشتہ ماہ عید کے موقع پر بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش پر دو ہفتے کی پابندی لگائی تھی، لیکن اب یہ صرف ایک ہفتے تک محدود کر دی گئی ہے۔ وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری کیے جانے والے نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق بالی ووڈ فلموں کی نمائش پر پابندی عید الفطر کے دن سے اگلے 6 روز تک جاری رہے گی۔ اس پابندی کا اطلاق عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز ہونے والی فلموں پر بھی ہوگا۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ پابندی کا مقصد پاکستانی سینما انڈسٹری کو سپورٹ فراہم کرنا ہے۔ بالی ووڈ فلموں پر عائد پابندی کی مدت میں کمی کا مطلب یہ ہوا کہ عید پر ریلیز کے لیے تیار پاکستانی فلموں سات دن محبتین، وجود، نہ بین نہ باجا اور آزادی کو مختصر وقت کے لیے باکس آفس پر اپنا جادو جگانے کا موقع ملے گا، کیونکہ اس کے بعد سے دوبارہ بالی ووڈ کی سٹار سٹڈ فلمیں ریلیز ہونا شروع ہو جائیں گی۔ عید کے اگلے ہفتے یعنی جمعہ 22 جون کو پاکستانی فلموں کے مقابلے میں بالی ووڈ کی جو فلمیں ریلیز ہوں گی ان میں سر فہرست ریس 3 اور سنجو ہیں، جو دونوں ہی بڑی کاسٹ اور بڑے بجٹ کی فلمیں ہیں۔ ریس 3 کی کاسٹ میں میگا سٹار سلمان خان شامل ہیں، جبکہ سنجو میں رنبیر کپور مشہور بالی ووڈ اداکار سنجے دت کے روپ میں دکھائی دیں گے۔ اس فلم میں ان کے ساتھ ہیروئن کے طور پر شامل ہیں انوشکا شرما، جبکہ کئی دیگر نمایاں ستارے بھی فلم کے کاسٹ کا حصہ ہیں۔ فلم سنجو کا ٹریلر سوشل میڈیا پر وائرل اور یوٹیوب پر چھایا ہوا ہے۔ اس میں دو رائے ہی نہیں کہ ٹریلر بہت اچھا ہے، اور اسی کی بدولت انگنت فلم بینوں کو شدت سے فلم کی ریلیز کا بھی انتظار ہے۔ تو لالی ووڈ اور بالی ووڈ سے خبریں اور ہائی لائٹس تو ہم نے آپ کو سنوائیں، اب ایک نظر ڈالتے ہیں ہالی ووڈ پر کہ وہاں آج کل کیا خبریں اہم ہیں۔ رپورٹ کے ساتھ ہیں بردخ۔
ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں نمایاں ہے بالی ووڈ کا اینگل۔ اداکارہ پریانکا چوپڑا اور امریکن سنگر نک جونس کا رشتہ دوستی سے کچھ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ حال ہی میں یہ دو مختلف ایونٹس میں اکٹھے شریک ہوئے تو فینس کا شک یقین میں بدل گیا۔ نک جونس پریانکا چوپڑا سے عمر میں 10 سال چھوٹے ہیں، دونوں کئی سالوں سے دوست ہیں، مگر نک ابھی پریانکا چوپڑا کی دوستوں کے دل نہیں جیت سکے۔ انٹرٹینمنٹ ویب سائٹ دا ہالی ووڈ لائف کے مطابق پریانکا کی دوستوں کو ڈر ہے کہ کہیں نک ان کا دل نہ توڑ دیں۔ امریکن میوزک چارٹس پر بھی ٹاپ پر ہیں غیر ملکی فنکار۔ کورین بوائے بینڈ بی ٹی ایس، جن کی البم لو یور سیلف ٹیئرز ریلیز کے ساتھ ہی بل بورڈ 200 البم چارٹ میں نمبر 1 پر ہے، جبکہ ان کے گانے انگلش میں بھی نہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ کسی کورین پاپ بینڈ نے اس چارٹ کو ٹاپ کیا ہے۔ بی ٹی ایس کی البم کی اب تک لاکھوں کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں اور اسے آن لائن تقریباً 4 کروڑ بار اسٹریم کیا جا چکا ہے۔ کورین زبان میں گائے جانے والے گانوں کو تو بہت سے شائقین پوری طرح سمجھ بھی نہیں پاتے ہوں، لیکن بی ٹی ایس کے منفرد انداز اور پرفارمنسز نے لوگوں کے دل جیت لیے ہیں۔ سیکشوئل ہراسمنٹ بالی ووڈ میں اب بھی ہاٹ ٹاپک ہے۔ لیجنڈری اداکار مورگن فری مین نے CNN سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ایک رپورٹ واپس لے جس میں ان پر خواتین کو جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ 80 سالہ اداکار کے وکیل نے 10 صفحوں پر مشتمل خط میں CNN سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس رپورٹ پر معافی بھی مانگے۔ رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ کئی خواتین نے مورگن فری مین کی جانب سے جنسی طور پر ہراساں کیے جانے کا دعویٰ کیا ہے۔ فری مین نے خواتین کو ممکنہ طور پر تکلیف پہنچانے کی معافی تو مانگی ہے، لیکن CNN کی اس رپورٹ کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ CNN کا کہنا ہے کہ وہ اپنی خبر پر قائم ہے۔
وائس آف امریکہ سے ہالی ووڈ ہائی لائٹس کے ساتھ ہی پروگرام سدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ مختلف رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. لیکن جاتے جاتے آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے حوالے سے آپ اپنی رائے کیسے دے سکتے ہیں. خط لکھنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں پی او بکس نمبر 1399 اسلام آباد. اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com. اسی کے ساتھ نگہت امان اسٹوڈیو انجینئر زیشان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گی. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ کی میزبان بہجت اور میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر وارٹک زورنیک بھی اجازت چاہتے ہیں. آپ سے ہماری ملاقات آئندہ ہفتے ہوگی سدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جیسا کہ نگہت نے کہا, ہمیں آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہتا ہے. ہمیں بتائیے گا ضرور کہ آپ ہمارے ان پروگراموں کو کیسے پسند کر رہے ہیں تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک لاتے رہیں. اب اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.